أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا فما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، آج تقریباً کوئی 5 ہفتوں کے بعد میری یہاں حاضری ہوئی اور وجہ اس کی یہ رہی کہ میرے والد صاحب بہت شدید بیمار رہے اور ہیں، تو جس کی وجہ سے میں کہیں جا آ نہیں رہا تھا اور اسی وجہ سے یہاں درس میں بھی نہیں آنا ہوا میرا، اس لیے متواتر بہت سارے اتوار میرا ناغا ہو گیا. سورہ سبا کی آیات ہیں اور آیت نمبر 34 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 34, 35, 36. اس کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، ہم سب کو، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں رچا بسا دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو مضمون بیان فرمایا وہ ہم سب کی ایک اجتماعی غلطی ہے اور ایک سوچ ہے، ہم سب کی تقریباً ایک جیسی سی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا اور اس کا مطلب بھی عرض کیا کہ ہے کیا مطلب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، جتنی بھی بستیاں ہیں، جتنے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں میں ہم نے ڈرانے والا بھیجا، اللہ کے رسول آئے، پیغمبر آئے، جنہوں نے اللہ کے احکامات بتائے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا. لفظ نذیر، اس کے لفظی معنی ڈرانے کے آتے ہیں، اور اس کی تشریح میں مختلف اقوال ہیں. نذیر کا ایک ترجمہ پیغمبر اور انبیاء اکرام سے کیا گیا، کیونکہ پیغمبر آئے، انہوں نے اللہ کا حکم سنایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس لیے ان کو نذیر بھی کہا گیا. دوسری تشریح، دوسرا مطلب بعض مفسرین نے بیان کیا کہ نذیر کہتے ہیں قرآن پاک کو، یہ نذیر ہے، ڈرانے والا، یہ ہمیں ڈراتا ہے اللہ کی نافرمانیوں کرنے سے، اللہ کا حکم نہ ماننے سے، ایمان قبول نہ کرنے والوں سے۔ یہ نذیر، تو یہاں مراد انبیاء اکرام ہے کہ ہر بستی میں ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا جنہوں نے اللہ کے احکامات ان کو بتائے۔ جب انبیاء اکرام نے وہاں کے لوگوں کو تعلیم دی، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء اکرام کے نمائندے ہوتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو جب بھی کوئی ڈرانے والا آیا اور اس نے اللہ کا سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہاں کے بستیوں کے علاقوں کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے بڑی مال و دولت سے نوازا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں انا بما ارسلتم به کافرون، کہ تمہارے ساتھ جو چیز بھیجی گئی، یعنی انبیاء اکرام کے ہاتھوں میں جو چیز بھیجی گئی، اس کو ہم نہیں مانتے۔ جب آدمی کے پاس دولت ہو، عہدے بڑے بڑے ہوں، شہرت ہو، تو وہ سمجھتا کہ میری ہر بات صحیح ہے، میں اتنا مالدار بھی تو ہوں، میں اتنا مشہور انسان ہوں، تو بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، وہ اصل بات ہے، اور یہ جو غریب لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، ان کو کون جانتا، ان کی کیا حیثیت ہے، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو فلانا، میں تو یہ، دماغ آسمان پہ پہنچ جاتا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جب بھی کوئی ڈرانے والا اللہ کا آیا، نبی نے آ کر ڈرایا، اللہ کے احکامات بتائے، تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی دیوی چیزوں کو نہیں مانتے، ہم کیوں مانیں گے آپ کی باتوں کو، دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارے اوپر اللہ نے کتنی نعمتیں نازل کی، کتنی دولت ہمیں دی، کتنا مال ہم کو دیا، اولاد ہمارے پاس زیادہ، تو ہم تمہاری بات کیسے مان سکتے ہیں۔ وقالوا، اور وہاں کے جو مالدار طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے ان نبیوں کو کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارا مال بھی زیادہ، ہماری اولاد بھی زیادہ، وما نحن بمعذبین، ہمارے اوپر کوئی عذاب عذاب نہیں آنا، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں، اگر ہم اللہ کے نافرمان ہوتے تو نہ ہمارا مال زیادہ ہوتا، نہ ہماری اولاد زیادہ ہوتا، ہمارے پاس مال کی کثرت، ہمارے پاس اولاد کی کثرت، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ خوش ہے اور ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، لہذا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا نہیں۔ یہ ایک بات بیان کی اللہ رب العزت نے ان غیر ان لوگوں کی جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ ان لوگوں نے دلیل کیا بیان کی؟ ان لوگوں نے دلیل یہ بتائی کہ ہمارے پاس مال و دولت اور اولاد کی کثرت ہے، لہذا ہم مقرب ہیں، ہمارے اوپر کوئی عذاب آئے گا نہیں، اور ہم آپ کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ تو جب انسان کے پاس دنیا کی کوئی دولت زیادہ ہو تو آدمی سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میرا حق ہے، اپنا حق سمجھنے لگ جاتا ہے، اور دوسروں کو آدمی بیوقوف سمجھنے لگتا ہے کہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ بیوقوف ہیں، وہ کم تر درجے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا۔ آج بھی آپ دیکھو، اگر آپ کسی سے کہو کہ آپ فلانا غلط کام کر رہے ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ جی چونکہ میں بڑا صاحب حیثیت انسان ہوں، تو لہذا میری تو ہر بات صحیح ہے، میں تو بڑا عقل مند انسان ہوں، میری ہر بات صحیح ہے، دوسرے کی بات غلط ہے۔ یہ غلطی ہے انسان کی، اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی حیثیت کوئی نہیں۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ دنیا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہبا ام منصورہ، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت یہ اڑتے ہوئے گھاس پھوس کی طرح، خس و خاشاک کی طرح، جیسے ہوا میں نہیں کوڑا کرکٹ اڑ رہا ہوتا، کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا کوڑا کرکٹ کی طرف کے پڑا کیا، یہ اللہ کے نزدیک حیثیت. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پینے کا پانی بھی نہ دیتا. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو ہماری اور آپ کے نزدیک دنیا بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھی دنیا. لیکن یہ غلطی میں مبتلا آج بھی ہم لوگ ہیں، ہمارے ہاں بے شمار انسان اس غلط فہمی میں ہیں. وہ اللہ کی دیوی نعمتوں کو اس سے موازنہ کرتے رہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں یہ نعمت ملی اس لیے کہ ہم مکرم ہیں، اس کو نہیں ملی اس لیے کہ وہ اللہ کا مکرم نہیں ہے. اپنی دولت سے اللہ کی رضامندی کا موازنہ کرتے ہیں، یہ غلطی سب کر رہے ہوتے ہیں ہمارے. یقیناً اگر اللہ کی طرف سے کوئی دولت ملے، بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی نعمت عظیم ہے اگر حلال طریقے سے ملے. شہرت اگر ملے بغیر مانگے ملے، بغیر طلب کے ملے، لیکن اللہ نے شہرت دے دی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ چونکہ ہمیں یہ دولت اور نعمت ملی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہماری ساری غلطیوں پہ پانی پھر گیا، ہم اللہ کے مقرب بن گئے، یہ غلطی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی یہی حال ذکر کیا کہ ان لوگوں کا یہ حال تھا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کی تقسیم اللہ کا، انسان کے بس میں نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ وہ رزق دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، بے تحاشا رزق دینے والا ہے. ذو القوۃ المتین، قوت والا، طاقتور اللہ. فرمایا کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کو جس کا دل چاہتا ہے بڑا زیادہ کر دیتا ہے، جس کا رزق دل چاہتا ہے چھوٹا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے رزق میں اضافہ کر دیا، کسی کے رزق میں کمی کر دی، یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ تقسیم اللہ کی رضامندی سے جڑی ہوئی نہیں ہے. نافرمانوں کو بھی بہت دولت مل گئی، فرعون کے پاس کتنی دولت تھی، قارون کے پاس کتنی دولت تھی، حامان کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن کیا یہ اللہ کے مقرب بندے تھے؟ کیا اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب نازل نہیں کیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے اور سمجھتے نہیں. اللہ، یہاں جب دنیا کی ابتدا میں دولت اور عیش و عشرت کے نشے میں جو لوگ مبتلا تھے، انہوں نے نبیوں کی بات اس وجہ سے نہیں مانی کہ ہم دولت مانگیں، اور اپنے اس دعوے کے اوپر کہ ہم آپ کی بات مان نہیں سکتے، اس بات کے اوپر مطمئن ہوتے تھے کہ اگر ہماری عادت و اخلاق کو اللہ پسند نہ کرتا تو ہمیں دولت بھی نہ دیتے. تو یہ جو آیات آئیں، ان آیات کا شان نزول بھی در حقیقت اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. اسی طرح کا یہ ایک واقعہ ہے. وہ واقعی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو آدمی تھے، ان آیات کا شان نزول ہے، دو بھائی تھے، دو آدمی تھے، وہ کاروبار میں شریک تھے. ایک جو پارٹنر تھا وہ کسی ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جو ساحلی علاقہ تھا، ساحلی پٹی تھی، تو ایک پارٹنر وہاں چلا گیا، ایک پارٹنر مکہ مکرمہ میں رہ گیا. تو جو آدمی ساحلی پٹی پہ جا کر رہنے لگا، اس کو وہاں پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کے نبی آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبوت کا بھی فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو وہ جو شریف تھا جو ساحلی پٹی پہ جا کے رہنے لگا تھا، اس نے وہاں سے اپنے دوسرے ساتھی جو کہ مکہ میں رہتا تھا اس کو خط لکھا اور یہ پوچھا کہ سنا ہے کہ اللہ کے کوئی نبی مبعوث ہوئے ہیں اور ان کی نبوت اور رسالت کا بڑا چرچا ہے، تو آپ بتاؤ کہ وہاں لوگوں نے ان نبی کی دعوت کا کیا اثر قبول کیا. تو جو مکی ساتھی تھا جو مکہ میں رہنے والے تھے، انہوں نے جواب لکھا کہ قریشیوں میں سے تو کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا، قریشیوں میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا، البتہ کچھ غریب مسکین لوگ ہیں وہ ایمان لے آئے. جب یہ بات سنی اس ساتھی نے جو کہ ساحلی علاقے میں رہتا تھا، وہ واپس کاروبار اس نے بند کیا اور مکہ مکرمہ آ گیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو جنہوں نے نبوت کا کہا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ. یہ جو ساتھی تھا جو ساحلی علاقے سے آیا تھا، اپنے ساتھ کچھ قدیم کتابیں بھی لے کر آیا تھا اور اس کا وہ مطالعہ بھی کرتا تھا، توریت کا، انجیل وغیرہ کا مطالعہ بھی کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے اسلام کی دعوت کے اہم چیزوں کو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فوراً اس آدمی نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. تو جب یہ ساری بات ہو گئی تو اس کے دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول حق برحق ہیں، نبی برحق ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کا نبی ہونا تو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ نبی آخری زمانہ کو آنے، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کے پیروکار ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو دنیا میں جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں ابتدا میں ان کے ماننے والے ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوا تھا، ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میں تو ان کے بارے میں پڑھتا تھا کتابوں میں کہ اس طریقے سے آخری نبی آنے والے، لہذا میں نے علامات ساری دیکھ لی ان کے اندر، وہ جو علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لہذا میں ان کے اوپر ایمان لے آیا. یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے اوپر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا اللہ کا نبی بھیجا، الا قال مترفوها، تو وہاں کے خوشحال مالدار لوگوں نے یوں کہا کہ ہم تو ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں، انا بما ارسلتم به کافرون، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور دلیل یہ دیتے تھے کہ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، کہ ہم تو مال میں بھی زیادہ اولاد میں بھی زیادہ، وما کنا وما نحن بمعذبین، ہمیں اللہ تعالی عذاب دینے والے نہیں، اس لیے ہم تو عذاب میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالی طرح طرح کی نعمتیں سے نوازتا ہے اور اللہ تعالی اپنا ڈر بھی دے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو میرا کمال نہیں ہے، یہ تو مجھے اللہ نے دیا، میرا کیا کمال کہ مجھے پیسے زیادہ مل گئے، مجھ کو علم زیادہ مل گیا، مجھ کو خوبصورتی زیادہ مل گئی، مجھ کو عہدہ بڑا مل گیا، تو میرا کیا کمال، یہ تو اللہ کا کمال. لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا اور جس کے پاس دین نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا ذاتی کمال ہے، میں اتنا قابل انسان ہوں، میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں. چنانچہ انہوں نے بھی کہا، اللہ تعالیٰ یہ کر کے کہتے ہیں کہ ان رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ مال کو کم بھی کرتا ہے اور مال کو بڑھاتا بھی ہے، رزق کو اللہ تعالیٰ کم بھی کرتا ہے، رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی ہے. تو پتا چلا کہ مال و دولت کی زیادہ تھی اور روپے پیسے کی زیادہ تھی. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس انسان کے مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے, مردود ہونے کی نشانی نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, یہ تو اللہ کا ایک اپنا نظام ہے رزق کا. اللہ تعالیٰ اپنے رزق کا نظام چلاتے ہیں. کسی قوم پہ اللہ تعالیٰ رزق کھینچ لیتے, کسی کے اوپر بہا دیتے. اب دیکھو افریقہ کے ممالک ایتھوپیا وغیرہ, ایک زمانہ تھا کہ ایتھوپیا میں ہن برستا تھا حبشہ, لیکن آج ہر سالی کوئی پیداوار ہوتی ہی نہیں. کہاں سے ہوگی پیداوار؟ اللہ نہیں چاہتے, اللہ نہیں چاہتے تو پیداوار نہیں ہوگی. پوری بستی میں قحط ساری. جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا, اللہ کی نعمتوں کے شکر کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک اللہ کے شکر کی نعمت کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا شکر احسان ہے, اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کا شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی دیوی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے. مال مل گیا ضائع نہ کرے, رزق زیادہ آ گیا اس کو خود استعمال کرے, خود نہیں کر سکتا اللہ کی دوسری مخلوق تک پہنچا, ان غریبوں تک پہنچائے جو غریب مستحق. یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. تکبر نہ کرے, یہ نہ کہے کہ صاحب یہ میرا حق تھا, میں بڑا قابل تھا, میں بڑا 30 بار خان تھا, میں یوں تھا اور میں وہ تھا. نہیں, یہ تکبر کرے گا نعمتیں چھن جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریا ردائی, بڑائی میری چادر ہے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میرا کمال تھا, سب اللہ کی نعمت. میرے شیخ حضرت رحمت علیہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دیکھو کہ اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی, دولت دی, شہرت دی, مال دیا, اولاد دی, گھر دیا, کاروبار دیا, یہ دیا, وہ دیا, ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہم لک الحمد ولک الشکر, یا اللہ آپ کا شکر, یا اللہ آپ کا شکر, یا اللہ آپ کا شکر. تو پتہ چلا کہ ان چیزوں کی زیادتی کا ہونا یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے. یا اللہ یا کسی کے پاس اگر دولت نہیں ہے تو یہ اس کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی ان کی تشریح کی. دیکھو قرآن پاک میں جتنی آیات آتی ہیں ان تمام آیات کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, خاص واقعہ ہوتا ہے, کہ خاص واقعے کے اوپر آیات آتی ہیں. لیکن اس کا جو مخاطب ہوتا ہے, ان آیات سے جن کو ایڈریس کیا گیا ہے, وہ عام پوری امت ہوتی ہے, پوری انسان ہے, وہ سارے اس کے درس میں داخل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو دولت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی دولت کے ضیاع سے خوش نہیں ہوتے, ناراض ہوتے. جو لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت کی بربادی لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بے برکتی ڈالتے ہیں. بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے ہیں, اگر میں نے ان پیسوں کو خرچ کر لیا, اڑا دیا تو کیا ہوگا, میرے ہیں نا پیسے, میرے پاس رزق اللہ نے دیا, اس کو ضائع کر دیا تو کہتے کوئی بات نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے پاس تو پیسے ہیں. لیکن یاد رکھیے پیسے تو ہیں, لیکن مال کو اور اللہ کے رزق کو ضائع کرنے سے, بے جا اسراف کرنے سے اللہ تعالیٰ موجودہ مال کے اندر بے برکتی ڈالتے ہیں, بے برکتی آتی ہے. آدمی سوچے کہ بھائی میرے پاس اگر 1000 روپے ہیں اور میں نے 200-300 روپے ایسے بیکار میں اڑا دیے تو مجھے کیا فرق پڑا؟ نہیں, بہت فرق ابھی نہیں پڑا, پڑے گا. ایسی ایک مثال نہیں, سینکڑوں مثالیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رزق کو ضائع کیا, جنہوں نے اللہ کے دے ہوئے رزق کی قدر نہیں کی, بے حرمتی کی, پھر اللہ نے ان سے رزق کو چھین لیا. جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی دولت کی ناقدری کی, تکبر کر کے یا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا, اللہ نے ان کو پھر ایسے مسائل میں ڈال دیا کہ وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو. ایسی ایک مثال نہیں ہے, بے شمار مثال ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ایک نواب صاحب کا. حضرت حامی رحمۃ اللہ نے لکھا, اپنے مواعظ میں واقعہ لکھا کہ ایک نواب صاحب تھے, بڑی دولت تھی ان کے پاس, انتقال ہو گیا, ان کا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی. تو چونکہ باپ بڑے ایک رئیس انسان تھے تو اولاد کو بغیر محنت کے بہت ساری دولت ہاتھ لگ گئی, بغیر محنت کے بہت دولت ہاتھ لگی. تو ان کو قدر تو تھی نہیں, نہ تربیت تھی کہ بھئی ہاں اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو بیٹی کو یہ شوق ہو گیا کہ کپڑا ہے نا کپڑا, اس کپڑے کو جو پھاڑتے تھے اس کے جو چر کی آواز آتی تھی, بیٹی کو وہ آواز پسند آ گئی. دولت بے تحاشا ملازموں کو کام پہ لگا دیا کہ بھئی تم تھان خرید کے لاؤ اور یہ جو کپڑا ہے اس کو یوں پھاڑو میرے سامنے, تو یہ جو آوازیں ہی مجھے سننی ہے, مجھے اس کو سننے میں مزہ آتا ہے. تو ملازمین لگ گئے اسی کام کے اوپر, تھانوں کے تھان خرید رہے ہیں, اس کو یوں پھاڑ رہے ہیں, صاحبزادی اس کی آواز کو سن رہی ہے. صاحبزادے کو یہ شوق چرا گیا کہ ماچس ستی نا ماچس, اس ماچس کی تیلی کو جب مسالے پہ لگا کے یوں مار کر جلاتے ہیں تو چھٹ کی ایک آواز آتی ہے, صاحبزادے کو وہ آواز پسند آ گئی. اس نے اپنے ملازمین کو اس کام پہ لگا دیا کہ تم ماچس سے خرید کے لاتے رہو اور یوں جلاتے رہو, چھک چھک کی آواز وہ سنتا رہتا تھا سارا دن بیٹھا رہا. اور سوچتے تھے کہ ماچس ہوتی کتنے کی ہے بھائی, اور کپڑا کتنا کا ہوگا, میرے پاس تو دولت بے تحاشا. حضرت حامی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ دہلی کے نواب تھے, ان کے وہ دونوں بیٹا بیٹی نے ساری دولت اسی طرح کی فضولیات میں اڑا دی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی ناقدری سے خوش نہیں ہوتے, بہت ناراض ہوتے کہ میں نے نعمت دی اس کو اس طرح ضائع کیا, ایسے بربادی لگائی. تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ وہ بھائی بہن دہلی کی گلیوں میں بھیکے مانگا کرتے تھے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, تکبر سے بھی اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی بربادی سے. ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو نہیں ٹوکتے کہ بچے کھا رہے ہیں, کچھ گرا رہے ہیں, کچھ ضائع کر رہے ہیں. چلو بچے گراتے ہیں, ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بالکل گود کے, نا سمجھ بچے, ابھی کھانا پینا شروع کیا, چلو وہ تو معصوم ہے. لیکن جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کے اندر سیانپن پیدا ہوتا ہے, شعور پیدا ہوتا ہے, اب یہاں ماں باپ بھی اس کی تربیت کریں. کوئی لقمہ گر گئے, بیٹا نیچے سے اٹھاؤ, بیٹا نیچے سے اٹھاؤ, اللہ کا رزق ہے, اللہ کا رزق پیروں میں نہیں آنا چاہیے. ایک دانا بھی ہوگا نیچے سے اٹھاؤ اسے, آپ خود اٹھائیں گے, گھر کا بڑا اٹھائے گا کہ بھئی دانا بھی گر گیا تو اس کو اٹھا کر اوپر رکھنا ہے. اور حدیث شریف میں تعلیم بھی ہمیں یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو نیچے سے اٹھا کر صاف کر کے اگر کھانے کے قابل ہے تو کھا لو, نہیں تو اس کو اگر کوئی گندگی لگ گئی تو چھوڑ دو, لیکن اٹھا لو نیچے سے. یہ تعلیم ہے, اس لیے کہ یہ رزق ہے اللہ, رزق ہم خرید تو سکتے, پیدا ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں دو پیسے اگر دیے, اپنے فضل سے دیے, ہمارے استحقاق کے بغیر دیے, ہم اس کو خرید تو سکتے لیکن کیا پیدا بھی کر سکتے؟ پیدا تو نہیں ہم کر سکتے. اس لیے یہ اللہ کے عطا ہے, بچوں کو تاکید کریں. خود بھی بچے اس وقت دیکھتے جب بڑے عمل کرتے ہیں, یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے. گھر کے بڑے وہ گھر کے بچے وہ عادتیں اپناتے جو گھر کے بڑے کام کرتے ہیں, بچوں نے وہی اپنانا ہوتا ہے. بچے دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ ذرا سا کوئی نوالا نیچے گر جائے, کوئی روٹی کا لقمہ نیچے گر جائے, اس کو اٹھاتے ہیں تو بچے بھی اٹھائیں گے. اور یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت جنگ قادسیہ ہو رہی تھی، جنگ قادسیہ وہ ہے جو فارس کسرا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، فارس کے ساتھ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ان کو شکست بھی دے سکتا ہے، اتنی بڑی بڑی طاقت، قیصر اور کسرا، قیصر روم کی سلطنت، سلطنت روما عیسائیوں کا، اور کسرا یہ ایران کا کی طاقت، کسرا فارس، کسرا سے لڑائی ہو رہی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قیادت کر رہے، دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، بشارت پہلے مل گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے موقع پر، میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر بشارت دے دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ساتھی قیصر اور کسرا کو فتح کریں گے، اس وقت تو کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کون قیصر قیصر کسرا، کہاں کا کسرا، اپنی جان بچانی مشکل ہو رہی تھی خندق کے موقع کے اوپر، وہاں آپ کو یہ بشارت ملی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا منافقین نے کہ لو اپنی جان کا تو ہوش نہیں، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے بھوک سے نڈھال، یہ قیصر اور کسرا کو فتح کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تو ہو کر رہا تھا، تو خلاصہ یہ کہ کسرا کے ساتھ جنگ تھی، جنگ قادسیہ، تین دن تین رات جنگ چلی ہے، تو مذاکرات جنگ سے پہلے مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے لیے دو یا تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے کسرا کے دربار میں، وہ ایک رسمی کارروائی تھی مذاکرات کی، وہ ہوئی تو سفارتی آداب کے تحت مذاکرات کے دوران یا بعد میں کچھ خاطر توازوں کے لیے چیزیں پیش کی گئیں، تو کچھ کھا پی رہے تھے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، تو ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا کسرا کے دربار میں، تو ان صحابی نے سنت کے مطابق نیچے سے لقمہ اٹھایا، دیکھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی تھی، انہوں نے منہ میں رکھ لیا، تو وہاں کسی نے ان کو ہاتھ سے نا یوں ٹھوکا مار کے کہا کہ یہ کسرا کا دربار ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس طرح نہیں اٹھا کے کھاتے ہیں آپ، ان صحابی نے کیا خوبصورت جواب دیا، وہ جواب سنانا چاہتا تھا، ان صحابی نے کہا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کے خاطر چھوڑ دوں، احمقی تو ہے کہ دنیا کی خاطر اپنے رب کے دین کو قبول کرنے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رب کو ناراض کر لیا اس دنیا میں جاؤ سلطنت کے خاطر، تو بے وقوف ہے، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کے خاطر اپنے آقا کی سنتوں کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، تو بھائی بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی دولت کی کثرت، مال کی کثرت، رزق کی کثرت، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامات نہیں ہیں کہ ہمارے پاس دولت زیادہ، عہدہ زیادہ، شہرت زیادہ تو ہم اللہ کے مقرب بندے بن گئے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کی ہوئی ہے، تب بعض اوقات اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کافروں کو، بعض اوقات اللہ تعالیٰ بڑے بڑے سرکشوں کو، بڑے بڑے نافرمانوں کو دولت کی ریل میل کر دیتے ہیں اس کے، یہ کوئی معیار نہیں، دولت معیار نہیں، شہرت معیار نہیں ہے، دنیا کی دولتیں، دنیا کے مناصب، یہ معیار نہیں ہے اللہ کے مقبول ہونے کا، اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت تم میں وہ انسان ہے جو متقی زیادہ ہے، بے شک اس کے پاس کچھ ہو گئے نہ ہو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے، جس کی مغفرت ہو گئی وہ بڑا ہے، جس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ پیچھے رہ گیا، وہ ناکام ہے، معیار یہ ہے کامیابی کا، کامیابی کا معیار دولتیں نہیں ہیں، کامیابی کا معیار مغفرت ہے، جنت ہے. جو جنت میں پہنچ گیا اولئک اصحاب الجنت ہم فائزون، جنتی لوگ کامیاب ہیں، جنتی لوگ کامیاب ہیں. جس کی مغفرت ہو گئی وہ کامیاب ہے، جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ گئے وہ کامیاب ہے. جو دوزخ میں چلا گیا، بے شک پوری دنیا پر حکمران رہا، بے شک دولتوں کے انبار لگے رہے، لیکن جہنم میں چلا گیا، کامیاب نہ ہو سکا، مغفرت نہ ہو سکی، وہ ناکام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے قرآن پاک نے ہماری اس غلطی کی اصلاح کی، اور ہمیں اسی بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اصل چیز اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے انسان کا. کون کتنا متقی ہے اللہ کے نزدیک، کون کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، کون اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کے ڈر سے کون انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، اللہ کے ڈر سے کون انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، وہ ہے اصل بات. اس لیے بھائی اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکیزہ زندگی عطا کرے، سنتوں کے مطابق زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اور ہمیں نافرمانیوں والی زندگی سے، فسق و فجور والی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. یہ دعا ہے قرآن حدیث شریف. اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہم کو ایمان ہمارے نزدیک محبوب بنا دیجیے. حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان ہمارے نزدیک محبوب کر دیجیے. وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دیجیے، خوبصورت بنا دیجئے، مزین کر دیجئے ہمارے دلوں میں. وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، اور اے اللہ ہمارے نزدیک کفر جو ہے، کفر وہ ہمارے نزدیک ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہو جائے، اور اسی طرح گناہوں کے کام وہ ہمارے نزدیک ناپسندیدہ ہو جائیں. اگر ہمیں گناہ کی چیز اچھی لگنے لگ جائیں تو ہم کہاں سے گناہ سے بچیں گے، ہم تو نہیں بچ سکتے. وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، فسوق بولتے ہیں گناہوں کو، وَالْعِصْيَانَ بولتے ہیں نافرمانیوں، گناہ اور نافرمانیوں والے کام، اے اللہ ہمارے نزدیک ہمارے دلوں میں اس کی نفرتیں ڈال. وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اے اللہ ہم کو کامیاب انسانوں میں بنا دیجئے. کامیابی کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں. آخرت کی کامیابی یہ کہ ہمیں ہماری مغفرت اللہ کر دے، ہمیں جنت میں داخل کر دے، یہ ہماری کامیابی. اور حقیقت یہ کہ اصل کامیابی یہ، اصل کامیابی یہ اللہ تعالی ہماری سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری مغفرت بھی فرمائے، اور ہم سب کو جنت میں بھی پہنچا دے. اور ہماری، اور دیکھیے موجودہ جتنی دنیا ترقی کرتی ہے نا، اور مال و دولت، حدیث میں بھی آتا ہے کہ مال و دولت بڑھتا چلا جائے، لوگوں کے نزدیک پیمانے مال و دولت بن جائیں گے، کامیابیوں کے معیار کیا بن جائیں گے، مال و دولت. یاد رکھیے کامیابی کا معیار مال و دولت نہیں. اس غلطی کی اصلاح ہے، یہ غلطی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی صحیح کر دے. کامیابی کا معیار دولت کی کثرت نہیں ہے، کامیابی کا معیار اللہ کے ہاں مغفرت ہے، کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک ہمارا تقویٰ ہے، کامیابی کا معیار اللہ تعالی سے ڈرنا ہے، یہ کامیابی کے معیار ہیں. جس کو یہ معیار نصیب ہو گیا اللہ تعالی کے ہاں انشاءاللہ وہ انسان بڑا ہی اچھے انجام کو پہنچنے والا ہے. تو بھائی بات یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں یہی سکھا رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں. ہاں اتنی بات بھی بتائی اللہ تعالی نے کہ اللہ سے دنیا کی بھی اچھائیاں مانگو اور آخرت کی بھی اچھائیاں مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی اچھائیاں دے, ہم دنیا بری نہیں چاہتے, ہم اچھی دنیا چاہتے ہیں, پاکیزہ دنیا ہو, صاف ستھری دنیا ہو, آپ کی ہر نعمت ہمیں ملے جائز طریقے سے ملے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, اے اللہ ہم کو آخرت میں بھی اچھائی ہے, وقنا عذاب النار, اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بھی اللہ نے نجات عطا فرما, بچا کے رکھیے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, یہاں پہ رکوع بھی پورا ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اللہ نے موقع دیا تو حاضر ہو کے بقیہ احساس کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد. میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی صحت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت تندرستی اور عافیت عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں, طرح طرح کی بیماریوں میں ہیں, ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا تندرستی اور عافیت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد.